نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد، ہم نے جو سلسلہ معرف القرآن کے ترجمہ و تفسیر اور معرف کا شروع کیا تھا، شروع سے اس میں ترجمے میں ہمیں مشکل پیش آ رہی تھی، ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ لفظی ترجمہ ہو جائے، لیکن مفتیان کرام کے مشورے سے طے کیا کہ اس کا ترجمہ آیت آیت کر کے کرنا بہتر ہے، اور لفظی ترجمہ اس کا نیچے بیٹھتا نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ الہامی ہے اور کسی قدر با محاورہ ہے تو الفاظ کا ترجمہ اس میں مشکل ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اثر نو سورۃ الرحمن سے اس کا ترجمہ جس طرح مفتیان کرام کا مشورہ ہے اسی طرح کیا جائے، اور جن لوگوں کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس ریکارڈنگ کو ڈیلیٹ کر دیں، اور اکثر نو یہ ریکارڈنگ کرنا چاہیں یا ریکارڈ رکھنا چاہیں وہ رکھ لیں، اور اس میں اصل بات تو یہ کہ کلام الہی کی تلاوت بھی ہے ترجمہ بھی ہے، 1000 بار بھی اگر اس کو دہرایا جائے تو اس کا نفع بڑھتا ہی جاتا ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے اور کائنات کی یہ واحد کتاب ہے جس کو جتنا پڑھا جائے اس کے ساتھ اتنا ہی لگاؤ اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ دنیاوی کتابوں کا یہ حال ہے کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لے گا آخر بیزار ہو جائے گا، تو یہ ایسی کتاب ہے، سراپا نور ہی نور ہے، جس قدر پڑھے نور میں اضافہ ہوتا ہے، جس قدر سیکھیں علم و معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اور معرفت میں ترقی ہوتی ہے، اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، دلوں کا غم دور ہوتا ہے اور ہر قدر نیکی بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بقدر اخلاص جس کا اجر و ثواب چاہے بڑھا دیتا ہے، تو اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ اثر نو اس کو اپنے شیخ و مرشد کے حکم کے مطابق سورۃ الرحمن سے پھر شروع کیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله مولانا العظيم. سورة الرحمن کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک کی تلاوت کی گئی ہے، سورۃ الرحمن کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند روایات حدیث کی وجہ سے مکی ہونے کو ترجیح دی ہے، ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سامنے سورۃ الرحمن پوری تلاوت فرمائی، یہ لوگ سن کر خاموش رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے لیلۃ الجن میں جنات کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تو اثر قبول کرنے کے اعتبار میں وہ تم سے بہتر رہے، کیونکہ جب میں قرآن کے اس جملے پر پہنچتا تھا ربکما تکذبان تو جنات سب کے سب بول اٹھتے تھے لا بشیئ من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی تکذیب و ناشکری نہ کریں گے، آپ ہی کے لیے حمد ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ سورت مکی ہے، کیونکہ لیلۃ الجن وہ رات جس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ و تعلیم فرمائی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس سورت کو لفظ رحمان سے شروع کیا گیا، اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمان سے واقف نہ تھے، اسی لیے کہتے تھے وَمَا الرَّحْمَانُ، کہ رحمان کیا چیز ہے، ان لوگوں کو واقف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہاں رحمان کا انتخاب کیا گیا. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آگے جو کام رحمان کا ذکر کیا گیا ہے یعنی تعلیم قرآن، اس میں یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ اس تعلیم قرآن کا مقتضی اور سبب داعی صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ورنہ اس کے ذمے میں کوئی کام واجب اور ضروری نہیں جس کا اس سے سوال کیا جا سکے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے. آگے پوری صورت میں حق تعالیٰ کی دنیاوی اور دینی نعمتوں کا ذکر مسلسل ہوا ہے. سورۃ الرحمن میں بیشتر مضامین حق تعالیٰ کی دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے بیان میں ہیں، اسی لیے جب کسی خاص نعمت کا ذکر فرمایا گیا تو ایک جملہ لوگوں کو متنبہ کرنے اور شکر نعمت کی ترغیب دینے کے لیے فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پوری صورت میں جملہ 31 مرتبہ لایا گیا ہے. ہر نئی نعمت کے بیان کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تکرار کیا گیا ہے، جو ایک نئے مضمون کے متعلق ہونے کے سبب تکرار محض نہیں ہے. اب آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھلایا قرآن. میں جیسے جیسے آیت کا ترجمہ کرتا جاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ خلاصہ تفسیر بھی یعنی کے لفظ کے ساتھ بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ تفسیر کے ساتھ کوئی معارف ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی معارف بھی بیان کیے جائیں گے. رحمان نے سکھلایا قرآن یعنی رحمان کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک روحانی نعمت یہ ہے کہ اسی نے اپنے بندوں کو احکام قرآن کی تعلیم دی یعنی قرآن نازل کیا کہ اس کے بندے اس کے اوپر ایمان لائیں اور اس کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کریں تاکہ دائمی عیش و راحت کا سامان حاصل ہو. علم القرآن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کے ذکر سے ابتدا کی گئی، اور سب سے بڑی نعمت قرآن ہے کیونکہ قرآن کریم انسان کے معاش اور معاد یعنی جہاں اس کو لوٹ کر جانا ہے یعنی آخرت، دین اور دنیا دونوں کی خیرات اور برکات کا جامع ہے. جنہوں نے قرآن کو لیا اور اس کا حق ادا کیا، دیکھیے قرآن کو لینا اور ہے اور اس کا حق ادا کرنا اور ہے، جنہوں نے قرآن کو لیا اور اس کا حق ادا کیا جیسے صحابہ کرام، حق تعالیٰ نے ان کو آخرت کے درجات اور نعمتوں سے تو سرفراز فرمایا ہی ہے، دنیا میں بھی وہ درجہ اور مقام عطا فرمایا جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں. قاعدے کے مطابق لفظ علمہ کے دو مفعول ہوتے ہیں، ایک وہ علم جو سکھایا جائے، دوسرے وہ شخص جس کو سکھایا جائے. یہاں آیت میں وہ چیز تو بتلا دی گئی جو سکھائی گئی ہے یعنی قرآن، دوسرا مفعول یعنی قرآن جس کو سکھایا گیا اس کا ذکر نہیں کیا. بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ بلا واسطہ حق تعالیٰ نے جن کو تعلیم دی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مراد ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری مخلوقات اس میں داخل ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تنزیل قرآن کا مقصد ساری خلق خدا کو رائے ہدایت دکھانا اور سبھی کو اخلاق و اعمال صالحہ کا سکھانا ہے، اس لیے کسی خاص مفعول کی یہاں پر تخصیص نہیں کی گئی. دوسرا مفعول ذکر نہ کرنے سے اشارہ اسی عموم کی طرف ہے. خلق الانسان علمہ البیان، بنایا آدمی، اور اس کی ایک نعمت جسمانی ہے وہ یہ کہ اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، پھر سکھلایا اس کو بات کرنا، یعنی اس کی ایک نعمت جسمانی ہے وہ یہ کہ اسی نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو گویائی سکھلائی جس پر ہزاروں منافع مرتب ہوتے ہیں، من جملہ ان کے قرآن کا دوسرے کی زبان سے پہنچنا اور دوسروں کو پہنچانا ہے. خلق الانسان علمہ البیان، انسان کی تخلیق خود حق تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور ترتیب طبعی کے اعتبار سے وہی یعنی انسان سب سے مقدم ہے. یہاں تک کہ تعلیم قرآن جس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ انسان کی تخلیق کے بعد ہی ہو سکتی ہے، مگر قرآن حکیم نے نعمت تعلیم قرآن کو مقدم یعنی پہلے اور تکلیف انسان کو مؤخر کر کے یعنی بعد میں ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ تخلیق انسان کا اصل مقصد ہی تعلیم قرآن اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, یعنی ہم نے جن و انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کرے. اور ظاہر ہے کہ عبادت بغیر تعلیم الہی کے نہیں ہو سکتی, اسی کا ذریعہ قرآن ہے. اس لیے اس حیثیت سے تعلیم قرآن تخلیق انسان سے مقدم ہو گئی. تخلیق انسان کے بعد جو نعمتیں انسان کو عطا ہوئیں وہ بے شمار ہیں. ان میں خاص طور پر تعلیم بیان کو یہاں ذکر فرمانے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن نعمتوں کا تعلق انسان کی نشو و نما اور وجود و بقا سے ہے, مثلا کھانا پینا, سردی گرمی سے بچنے کا سامان, رہنے بسنے کا انتظام وغیرہ, ان نعمتوں میں تو ہر جاندار انسان اور حیوان شریک ہے. وہ نعمتیں جو انسان کے ساتھ مخصوص ہیں ان میں سب سے پہلے تو تعلیم قرآن کا ذکر فرمایا, اس کے بعد تعلیم بیان کا, کیونکہ تعلیم قرآن کا افادہ اور استفادہ بیان ہی پر موقوف ہے. اور بیان میں زبانی بیان بھی داخل ہے, تحریر اور خط اور الہام و تفہیم کے جتنے ذرائع حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں وہ بیان کے مفہوم میں شامل ہیں. اور پھر مختلف خطوں, مختلف قوموں کی مختلف زبانیں اور ان کے محاورات سب اسی تعلیم بیان کے اجزاء ہیں, جو علمہ آدم الاسماء کلہا کی عملی تفسیر ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے. اور ایک نعمت جسمانی آفاقی یہ ہے کہ اس کے حکم سے سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں. انسان کے لیے حق تعالیٰ نے جو نعمتیں زمین و آسمان میں پیدا فرمائی ہیں, اس آیت میں اولویات میں سے شمس و قمر کا ذکر خصوصیت سے شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ عالم دنیا کا سارا نظام کار ان دونوں سیاروں کی حرکات اور ان کی شعاعوں سے وابستہ ہے. شمس و قمر کی حرکات جن پر انسانی زندگی کے تمام کاروبار موقوف ہیں, رات دن کا اختلاف, موسموں کی تبدیلی, سال اور مہینوں کی تعیین, ان کی تمام حرکات اور دوروں کا نظام محکم ایک خاص حساب اور اندازے کے مطابق چل رہا ہے. ان میں سے ہر ایک کے دورے کا الگ الگ حساب ہے. مختلف قسم کے حسابوں پر یہ نظام شمسی اور قمری چل رہا ہے, اور حساب بھی ایسا محکم و مضبوط کہ لاکھوں سال سے اس میں ایک منٹ ایک سیکنڈ کا فرق بھی نہیں آیا. یہ زمانہ سائنس کی معراج کا زمانہ کہا جاتا ہے, اور اس کی حیرت انگیز نئی نئی ایجادوں نے عقلا کو حیران کر رکھا ہے. لیکن انسانی مصنوعات اور ربانی تخلیقات کا کھلا ہوا فرق ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ انسانی مصنوعات میں بگاڑ اور سوال کا ایک سلسلہ ایک لازمی عمل ہے. مشین کوئی کتنی ہی مضبوط اور مستحکم ہو, کچھ عرصے کے بعد اس کو مرمت اور کم از کم گریس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس وقت تک کے لیے وہ مشین معطل رہتی ہے. اب تعالیٰ کی جاری کی ہوئی یہ عظیم الشان مخلوقات نہ کبھی مرمت کی محتاج ہیں, نہ کبھی ان کی رفتار میں کوئی فرق آتا ہے. سبحان اللہ. والنجم والشجر يسجدان, اور جھاڑ اور درخت مشغول ہیں سجدے میں, یعنی بے تنے کے درخت, جھاڑ بانی بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت دونوں اللہ کے مطیع ہیں. سورج چاند کا چلنا تو اس لیے نعمت ہے کہ اس پر لیل و نہار, سردی گرمی, ماہ و سال کا حساب مرتب ہوتا ہے اور ان کے منافع ظاہر ہوں. اور درختوں کا سجدہ اس لیے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسان کے لیے بے شمار منافع تخلیق فرمائے ہیں, بے شمار منافع کی تخلیق فرمائی ہے. نجم اس درخت کو کہا جاتا ہے جس کی بیل پھیلتی ہے, تنا نہیں ہوتا, اور شجر تنے دار درخت کو کہتے ہیں, یعنی ہر قسم کے درخت خواہ بیل والے ہوں یا تنے اور شاخوں والے, سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کرنا کیونکہ انتہائی تعظیم اور اطاعت کی علامت ہے, اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہر ایک درخت, پودے اور بیل اور اس کے پتوں اور پھلوں اور پھولوں کو حق تعالیٰ نے جن خاص خاص کاموں اور انسان کے فوائد کے لیے بنایا ہے, اور گویا ہر ایک کی ایک ڈیوٹی مقرر کر دی ہے کہ وہ فلاں کام کیا کرے, ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی پر پورا پورا لگا ہوا ہے, اور حکم ربانی کے تابع اس میں رکھے ہوئے فوائد اور خواص سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اسی تکوینی اور جبری اطاعت حق کو اس آیت میں سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے شروع ہوا اور سورۃ الرحمن مدنیہ کی آیت نمبر 6 تک ہم نے تلاوت اور اس کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل کو پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے.